لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد، أبي القاصد محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين نالهم الله أرهم الرجسا وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائرة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. صلوات جي محمد وعلى آله. آج جیسے کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اختتام مجلس پر ہمارے آٹھویں امام حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم سفر ہے، حضرت کی شہادت ہے، لہذا اختتام مجلس میں دعا نہیں ہو پائے گی. مسائب کی بات فوراً تابوت اور تابوت میں ہی ماتم شروع ہو جائے گا، لہذا بہرحال یہ التماس سے دعا کے لیے کہا گیا ہے. آسٹریلیا میں کچھ مومنین مشکلات میں مبتلا ہیں، لہذا ابتدان دعا کو ہے کہ پروردگار جو بھی مومنین جس مشکل میں مبتلا ہے ان کی مشکل کو دور کرے، آنے والے جو مریض ہیں ان کو شفا یابی اور صحت کامل عطا فرمائے، پروردگار جو مومنین بے اولاد صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار ہمارے جوانوں کی اصلاح فرمائے، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرمائے، پروردگار جن کو روزگار دیا ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے، ماننے والے ہماری مسجد اور امام بارگاہوں کو آباد فرمائے، ماننے والے شہر ہر قرار جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک میں، جس لباس میں، جس زبان میں، جہاں بھی ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، پروردگار امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شمار فرما. آمین یا رب العالمین. باواز بلند صلوات بھیجیے محمد. ہماری یہ سلسلہ وار گفتگو لبیک یا زینب کے عنوان سے حضرت سالیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا اور ہماری ذمہ داریاں اس سلسلے کی آج یہ ساتویں مجلس ہے، اور ہم مسلسل یہ عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حضرت کا مشن ظاہر ہے واقعہ کربلا کے بعد سے اسیری تک، اور پھر اسیری سے حضرت کی زندگی کے آخری لمحات تک جس مشن کی آپ نے بنیاد رکھی ہے، اس مشن کے حقیقی پہلو اور حقیقی پیغامات کو اگر درک کرنا ہے تو تمام کے تمام یہ پیغامات مسائل کے واقعات میں نظر آتے ہیں. لہذا یہ مسلسل موضوع جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے پہلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے مسائل کا وہ رخ پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ اس مسائل کے اس پہلو سے وہ پیغام, وہ گوشہ اور وہ مشن نکالا جا سکے کہ اس کی طرف ہمیں اصل بیان کرنا ہے جو حضرت ثانیہ زہرا کا مشن ہے. لہذا ہم نے مسلسل اب تک شام غریبہ سے لے کر کے شام تک کے آنے والے واقعات میں جن جن پیغامات کی طرف اشارہ کیا تھا, کل کی گفتگو اور کل کا پیغام جو ہم پہنچانے والے تھے لیکن وہ پیغام شام کے مصائبوں کے اندر سے نکلنا تھا, اور ظاہر ہے کہ شام کے مصائب کچھ اتنے عجیب و غریب مصائب ہیں کہ جن کے بعد مصائب بیان ہونے کے بعد پھر گفتگو کا ادامہ دینا ظاہر ہے خود سامعین کے لیے سخت تھا. لہذا ہم مصائب تک تو آ گئے تھے لیکن مصائب کے بعد مسائل جس کو وہیں ختم کرنا پڑ گیا کہ مصائب کے بعد پھر گفتگو کی جائے, نہ ہی وقت میں اتنی زیادہ گنجائش تھی اور نہ ہی اتنے مصائب ہونے کے بعد پھر دوبارہ گفتگو کو زندہ کیا جاتا. لہذا جو کل کا پیغام ہمارا تھا جس سلسلے میں کل ہم نے ابتدان میں گفتگو کی تھی وہ یہ کہ عصر حاضر میں جناب زینب کا مشن اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے جو اس وقت ہماری عزاداری پر, اس لیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا عظیم ترین مشن عزاداری ہے, اور آپ نے عزاداری کی بنیاد رکھ کے فقط حسین یا حسینیت کو بقا نہیں دی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور انسانیت کو حیات بخشی ہے. لہذا آج مذہب شیعہ جو اس قدر ترقی کرنے کے بعد اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ آج شیعہ کے وجود سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے, دنیا شیعہ سے دہشت اور دہشت پائی ہوئی ہے, یہ ساری کی ساری شیعہ اسی آزاداری کی مرحوم محنت ہے جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے. ہم نے اس دن جناب امام سجاد کے خیموں سے نکالنے پر جو گفتگو کی تھی کہ جناب زینب نے امام سجاد کو نہیں نکالا ہے بلکہ سلسلے امامت کو بچایا ہے, امام کو نہیں بچایا ہے بلکہ سلسلے سیادت کو بچایا ہے, امام کو نہیں بچایا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے مکمل شیعہ کو بچایا ہے. اس لیے کہ آج یہ شیعہ جو اس منزل پہ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اسی عزاداری کی دین ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم کے انتقال کے بعد وفات رسول اکرم یا شہادت رسول اکرم ہمارے شہادت رسول اکرم ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں معتبر حدیث ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم, ہم میں سے کوئی بھی کبھی موت نہیں مرا ہے, یا قتل ہوا ہے یا زہر پیا گیا. یاد ہمارے عقیدے میں رسول اکرم کی بھی شہادت ہے, یاد شہادت رسول اکرم کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رسول اکرم کی وصیت پہ عمل کرنا چاہا ہے کہ یا جو میں شیعہ کی حیات اور زندگی کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر سا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اگر تاریخ پہ مکمل نگاہ کی ہے تو دیکھیں کہ رسول اکرم کی زندگی میں مورخین کے اعتبار سے مسلمان اور اسلام تقریباً 5 لاکھ 4 لاکھ سے 5 لاکھ تک اسلام مسلمان ہو چکے ہیں, اس لیے کہ 7 لاکھ آج ہی آخری حج میں رسول کے پاس تھے. اور یہ طبیعی مسئلہ ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں مسلمان تو سارے کے سارے مسلمان کبھی بھی نہیں گئے, اور خود رسول اکرم کے اس خطبے غریب میں کہ تم حاضرین پر واجب ہے کہ غائبین تک خبر پہنچا دو, کا مطلب یہ ہے کہ جتنے حاضر آ گئے ہیں کچھ غائب گھروں میں باقی ہیں. یاد رکھو مورخین کا کہنا یہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی میں جزیرے عرب میں جہاں جہاں تک اسلام پہنچا ہے یمن تک تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ مسلمان ہو چکے ہیں. سوالات تو آگے ابھی کے اور غائب بھی ہیں, اور مکمل افراد 4 سے 5 لاکھ مسلمان رسول کی زندگی کے آمنامے میں, اور امیر المومنین کو وصیت یہ ہے کہ علی اگر 40 آدمی 40 مومن تمہیں مل گئے تو تم قیام کرنا اور اپنا حق جو حق خلافت ہے اس کو چھین لینا. اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین نے خلافت غصب ہونے کے بعد مدینہ یاد دلایا ہے کہ قبیر میں تم نے سب نے میرے ہاتھ میں بیعت کی تھی، آؤ اپنی اس بیعت کا اس بات پر اظہار کرو۔ تو ادھر سے جواب دیتے ہیں، کسی نے کہا کہ حضور ہم بھول گئے ہیں، کسی نے کہا کہ بڑھاپا ہے یاد نہیں رہا ہے، کسی نے کہا کہ آپ پہلے سے کیوں نہیں آئے تھے، اس لیے کہ ہم صفیفہ والوں کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں، اگر آپ پہلے سے آتے تو ہم یقیناً آپ کا ساتھ دیتے۔ کسی نے کہا بھی کہ ہم حاضر ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کل ننگی تلوار اور گنجے ہو کے میرے دروازے کے سامنے آنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امیر المومنین تین دن تک مسلسل مسلمانوں کے پاس جاتے رہے، اور جب وقت ملاقات آتا تھا تو کسی دن چار آدمی، کسی دن پانچ آدمی، اور ائمہ طاہرین کی روایات کے مطابق ایک دس ناس الا سبعہ، سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، صرف سات آدمی۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ سات آدمی شیعہ ہیں جو علی کے ساتھ کھڑے ہیں، پانچ لاکھ مسلمانوں میں سات شیعہ، ان سات آدمیوں کے ساتھ آپ تھوڑا سا یوں لگا سکتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، عزیز و اقارب ہو سکتا ہے، اور بھی سات سے دس لگائے، بیس لگائے، معمولا ہر آدمی پہ پانچ آدمیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لہذا سات بجے پینتیس لگا سکتے ہیں، یعنی پانچ لاکھ میں پینتیس آدمی شیعہ، علی کو چالیس نہیں مل پائے ہیں، اس لیے کہ حدیث وصیت رسول یہ ہے کہ علی اگر تمہیں چالیس مل جائے تو قیام کر لینا۔ اب آپ نے پرسنٹیج لگائے، پانچ لاکھ مسلمانوں میں بہت زیادہ لگایا جائے تو پینتیس شیعہ، کیا ایج ہے؟ زیرو کا ہے، ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے، یہ آغاز نشیو ہے۔ حقیقی شیعہ تو رسول کی زندگی میں بنیاد رکھی جا چکی ہے، ان علی رشیتہم الفائزون، یہ حدیث رسول ہے، لہذا شیعہ کا ایک مفصل بحث ہے جو انشاءاللہ کبھی اگر فرصت ہوئی تو بیان ہوگا، لیکن یہاں سے جب جدائی ہوئی ہے رسول اکرم کی شہادت کے بعد سارے سارے مسلمان مرتد سوائے سات آدمیوں کے، یعنی تیس پینتیس مسلمان ہیں جو بیوی بچوں کو سب کو لگانے کے بعد علی کے ساتھ ہیں، اور گھر پانچ لاکھ مسلمان، پانچ لاکھ مسلمان صفیفائی جو پہلی خلافت کو اپنا خلیفہ مان رہے ہیں، جو علی کو اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل کے معتقد ہیں، وہ یہ آدمی کہ جو خلیفہ کو بلا فصل ان کے ماننے والے ہیں وہ اتنے ہیں، باقی سب گھر کے ہیں، یہ حساب۔ اس کے بعد شیعہ اور بڑھتی چلی گئی، کربلا کا واقعہ، ورنہ امیر المومنین کے بعد امام حسن کی صورتحال، کربلا میں مسلمان کتنے ہیں اور پھر شیعہ کتنے ہیں؟ یزید کی حکومت دنیا کے تقریباً 70% علاقے پر ہے، اس لیے کہ یزید کی حکومت کے دوران جب واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، آپ کے امریکہ کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کے اس آسٹریلیا کا کوئی وجود نہیں ہے، اس طرح کے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اس وقت آسٹریلیا بھی نہیں ہے، امریکہ بھی نہیں ہے، دنیا کے تین جزیرے اور تین بر اعظم ہیں، ایشیا ہے، افریقہ ہے، یوروپ، پورا یوروپ یونان میں محدود ہے، جو روم کہا جاتا ہے اس دور میں، جو آج اٹلی اور تقریباً ترکی سے ملنے کے بعد یہ اس دور کا روم تھا، پورا یوروپ روم پر موقوف، اور اسلام کی صورتحال یہی کی ہے کہ مکمل عربوں پہ حکومت کرنے کے بعد پورے افریقہ پہ حکومت ہے، اسلام پورے افریقہ میں چھا چکا ہے، اور ادھر ایشیا میں اس وقت کے سندھ تک، یعنی پورا ایران افغانستان سارا کا سارا عرب ہوتا ہوا آپ کے بر صغیر میں سندھ تک اسلام پہنچ چکا ہے، دریائے سندھ تک اسلام پہنچا ہے، دریائے سندھ کے بعد ہندوؤں کے چند راجیے ہیں جو جن پر اسلام نہیں پہنچا ہے، وہاں پہ ہندو حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ملک تنہا باقی بچتا ہے، چین، جو چین اس وقت کا چین نہیں ہے جو آج دنیا کا سب سے بڑا
ایوریسٹ پہاڑ کے پیچھے موجود ہے, ورنہ چین کے بعد نیچے کوئی پبلک نہیں ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, آسٹریلیا کچھ نہیں. تو پورے افریقہ اور پورے ایشیا پر ہوتے ہوئے فقط اور فقط یہاں ہندوستان میں چند راجیے باقی ہیں, تھوڑا سا چین نام کا ملک ہے, اور ادھر روم جو پورا یورپ روم پر موقوف ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ فتح ہو چکا ہے. ایک بہت چھوٹی سی حکومت روم کی موجود ہے. نتیجتاً مورخی نے لکھا ہے کہ یزید کی حکومت کے دوران دنیا کے 70% علاقے پر اسلامی حکومت ہے, اور 30% میں چین ہے, ہندوستان کے چند ممالک ہیں, اور روم کا تھوڑا سا علاقہ جو عیسائیت کے قبضے میں ہے اور اسلام کو قبضہ نہیں ہو پایا ہے. یہ باقی ہے, ورنہ پوری دنیا پر اسلام. اب اس پوری دنیا پر اسلام کون سا اسلام جو یزید کو خلیفہ مان رہا ہوتا, اس پوری دنیا کے مقابلے میں حسین 72 آدمیوں کو لے کر نکلے. یہ 72 آدمی اور ان کے گھر والے مان لیں تو پھر اگر کوئی 5% لگا ہے تو 350-400 سے زیادہ شیعہ نہیں. یا اور بھی اگر فرض کیا جائے جو شیعہ کچھ کوفے میں, ابن زیاد کی جیل میں, زندان میں ہے, کچھ مدینے میں ہے, تو ابھی 1000-2000 سے زیادہ شیعہ نہیں ہو سکتے. لہذا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ امام امیر المومنین کی ابتدا سے رسول اکرم کی شہادت سے شیعہ کی پرسنٹیج 0 پہ ہے. کربلا کے وقت تک پھر بھی 1% میں نہیں آ سکتی ہے, اس لیے کہ دنیا کے 70% علاقے پہ اسلام, جن کا سب کا خلیفہ یزید, اور یہاں سے چند آدمی شیعہ حسین کے ساتھ جنہوں نے اپنی جان دی ہے, اور اب ان کے کچھ عزیز و اقارب جو باقی رہ گئے ہیں, یہ مجموعی تعداد ہے شیعوں کی. تو آپ وہاں سے شیعہ کا اندازہ لگانے چلے اور آج کی تاریخ میں شیعہ لگائیں جو پوری دنیا فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک تہائی نہ تو کم سے کم ایک چوتھائی شیعہ ضرور ہے. آج اگر 1.5 کی تعداد مسلمانوں کی ہے تو 35-40 کروڑ شیعہ سب متفق, 6-7 کروڑ ہندوستان میں, 6-7 کروڑ تو ایران میں خود پورا ہی ملک 7 کروڑ کا, اور اس کے علاوہ 3-4 کروڑ کے پاکستان میں, افغانستان میں, عراق میں, بحرین میں, لبنان, سیریا, پھر آپ کے ان خلیج ملکوں میں, حتی سعودی تک میں, دمام کا علاقہ افریقہ میں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بلکہ اب میں کہاں کہاں تک کہ نہ ہو, یعنی شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں شیعہ نہ ہو. یعنی اگر کہا جائے شاید اسرائیل میں شیعہ نہ ہو, ورنہ دنیا کے ہر ممالک میں بھی شیعہ ہے اور بہت زیادہ شیعہ ہیں. یعنی اب دنیا کے ہر ملک میں شیعہ پھیلی ہوئی ہے. لہذا دنیا میں مسائل کے بعد پھر گفتگو کرنا ظاہر سب کرنا, ہم ہمیشہ ہی پہلی مجلس سے مسائل کے بعد ہی گفتگو کرتے ہیں, لیکن مسائل کا تھوڑا سا اشارہ کرنے کے بعد اب جو عرض کرنے تھا, یہ کل کا جو ہمارا پیغام تھا, کل کا اِنَّ الْقَتْلَ لَنَا عَادَةٌ وَشَهَادَةٌ اب کرامتنا الشہادۃ اور ہماری کرامت افتخار شہادت ہے، لہذا آپ کو بنی امیہ بنی عباس کا دور نہیں ہے، اب دنیا آزاد ہو چکی ہے، لہذا جو مجھے پیغام کل پہنچانا تھا وہ کل کا پیغام یہ تھا کہ آزاداری کی بنیاد جو زینب نے رکھی ہے اور جس آزاداری کو ہم مسلسل بنا رہے ہیں وہ جناب زینب کو آزاداری کی بنیاد فرش بچھا بچھایا نہیں ملا، پیغام یہ تھا کہ جناب زینب کو یہ کل کا پیغام تھا جو شام یعنی شام کے مسائل بیان کرنے کے بعد پیش کرنا تھا، لیکن شام کے مسائل اتنے ہو چکے تھے کہ بس مطلب اس کو ختم کرنا پڑا ہے، یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو کل کا پیغام تھا کہ حضرت زینب کو یہ آزاداری کا فرش بچھا بچھایا نہیں ملا ہے، بلکہ حضرت زینب نے کتنی مصیبتوں کے بعد اس فرش قضا کو بچھایا ہے، یعنی پیغام یہ ہے کہ فرش آزاد خوشی سے بچھا بچھایا نہیں ملتا ہے، اگر تم بھی شیعہ ہو تو اس فرش آزاد کو بچانے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ چاہے ہمیں جان دینی پڑے لیکن فرش آزاد کو نہیں ملنے دیں گے، اس لیے کہ جناب زینب نے کن مصیبتوں سے فرش بچھایا ہے، جن حالات کو جناب زینب نے تبدیل کیا ہے، جناب زینب انقلاب لے کے آئی ہیں جو ہم نے کل مسائل کی شکل بیان کی تھی، یعنی مقصد یہ تھا کہ حضرت زینب کو یہ یزید یوں ہی نہیں کہ حضور آپ کے لیے قصر تیار ہے آپ جائیے آزاداری کیجیے، آپ ذرا تھوڑا سا سارے مسائل پر غور کریں کہ کربلا والوں کو اسیروں کو جہاں رونے پہ تماشے اور تازیانے لگ رہے ہو وہاں ایک دم سے کیسا انقلاب آ گیا کہ یزید خود گھر خالی کر رہا ہے، اس کا غور کیا میں نے سکے مسائل جہاں یہ عالم ہو کہ بچوں کو رونے پر تازیانے اور تماشے لگ رہے ہو وہاں یہ انقلاب کی وجہ کیسے ہوئی، کہاں سے یہ سبب پیدا ہو گیا کہ اب یہی یزید اپنا دربار اپنا ایک قصر خالی کرا کے کہتا ہے کہ جائیے آزاداری کیجیے، یہ انقلاب کہاں سے آیا ہے، یہ وہی مشن ہے حضرت زینب کا جو آپ نے خطبات کے ذریعے سے دیا، ورنہ آپ مسائلوں کو دیکھیں کربلا کے بعد سے جہاں رونے نہیں لیا گیا ہو، جہاں رونے پر تماشے لگے ہو، جہاں رونے پر تازیانے لگے ہو، جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ جب اسیر کب شام میں آئے ہیں تو میں نے کل مسائل بیان کیے تھے کہ جہاں کنیزوں اور غلاموں کے بازار میں لے کے باندھ دیا گیا ہو، جہاں شہر کے بچے سنگریزے برسا رہے ہو، جہاں شان شہر شام میں یہ کہہ کے پھرایا ان کی اسلام میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کو جتنا چاہو مارو، یہ شام میں جب اہل کو گھمایا گیا اور اوپر سے عورتوں نے جلتی ہوئی لکڑیاں جلتا ہوا پانی کھولتا ہوا پانی پھینکا ہے، جس پہ امام سجاد نے یہ کہا ہے کہ میرے سر جل گیا ہے، آگ کے انگارے برسائے جا رہے ہیں، ایسے عالم میں جہاں یہ خوارج ہے ان کا یہ مباح ہے، جتنا چاہ مارا جا سکے کوئی گناہ نہیں ہے، اسلام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہے، یہ شکل پیش جا رہی ہے، یہی قوم جو باقاعدہ اہل بیت کو ایک خوارج کی نظر سے جلتا ہوا پانی انگارے اور سنگریزے برسا رہی ہو، وہ پھر ان مجلسوں میں کتنی شوق سے شرکت کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یعنی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں کربلا سے لے کے شام تک کے مسائل دیکھیں اور پھر انقلاب دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بنیاد کو جناب زینب نے رکھا ہے وہ یوں ہی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ جناب زینب نے شام میں آنے کے بعد جو خطبہ کیا ہے اس خطبے میں جو یزید سے مخالف ہونے کے بعد حضرت خطبہ دیتی ہے وہ یہ آزنتا یا یزید، اے یزید تیرا گمان یہ ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ محمد و آل محمد کو گرفتار اور ان کو قیدی بنانے کے بعد تیری عزت میں اضافہ ہو گیا ہے، خبردار، یہ خام خیالی اپنے ذہن سے نکال دے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تو اس وقت حکومت میں بیٹھا ہے تو شاید یہ اللہ کا یہ فرمان بھول چکا ہے کہ الذین کفروا نملی لهم خیرا یحسبن الذین کفروا نملی لهم خیرا من انفسهم، یہ لوگ جب کفر اختیار کر چکے ہیں ان کا گمان یہ ہے کہ نملی ہم نے ان کو مہلت اور ڈھیل دے دی ہے، خیر انفسهم یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں انما یزید کا اشعار ہے، اور پھر یزید اشعار کو نہیں فقط یہاں تک بلکہ آگے جا کے کہتا ہے کہ لعبت بن الحاشم دل ملک فلا جا وحی ولا وحبلا کتاب النزل، بنی حاشم نے حکومت کا ایک ڈھونگ رچانے کے لیے، یہ دین کے نام کا ایک ڈھونگ رچا تھا، نہ ہی کوئی فرشتہ آیا ہے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ یزید کے اشعار جو یزید نے ابتدائے اہل بیت کے وارد ہونے پہ پڑھے، اور اب جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے تو خطبے میں ایک جملے سے سارے قصیدے میں مرتی پھیرتی ہے، جملہ کہتی ہے کہ یہ عقیدہ یقیناً کیوں ایسی زبان سے نہ نکلے کہ جو اس کا خون ہے کہ جس نے ہمارے بزرگوں کا جگر چبایا ہے، پورے مجمع کے سامنے جناب زینب نے یہ جملہ کہ دیکھو جس اسلام کی خاطر تم مسلمان یزید کا ساتھ دے رہے تھے، یزید نے ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم محمد کی اولاد ہیں اور یزید ہند جگر خارا کی اولاد ہے جس نے امیر حمزہ کا جگر کھایا ہے، یعنی یہاں پہ آپ نے اس خطبے میں نہ فقط یہ کہ التجا نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کے کہ امید ہی یہ ہے یزید تجھ سے کہ تو ایسے اشعار پڑھے کہ نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ فرشتہ آیا ہے نہ دین آیا ہے، بنی حاشم نے ڈھونگ رچا ہے، وہ یقیناً ایسی ذات سے یہی امید کی جا سکتی ہے اس لیے کہ جو ایسے کی اولاد ہے کہ جس نے بزرگان دین کے جگر چبائے ہیں، جس کا گوشت اور پوست شہداء کے خون میں بنا ہے، لہذا حضرت زینب مکمل خطبہ دیتی ہے اور اس فلمے سے وہ بیداری امت یہ ہے کہ پہلے تو اپنا تعارف کہ اس محمد کا نام کہ جس کو تم اذانوں میں لے رہے ہو، اس محمد کی اولاد ہم ہیں کہ جن کو قتل کر کے لایا گیا، اس لیے کہ ابھی تک تصور کیا تھا ایک خارجی نے خروج کیا ہے، تو پہلا پیغام ہم محمد کی اولاد ہیں. دوسرا پیغام جس کو تم اسلام کا وارث سمجھ رہے ہو اور جس کا تم نے ساتھ دیا اور کربلا میں ہماری شہادتیں ہوئی, یہ اسلام کا وارث نہیں, یہ ہند جگر فارا کا وارث ہے. وہ تعارف, اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ظلم کہ ہم پہ کیا کیا ظلم ہوا ہے. لہٰذا جناب زینب کا اس خطبے میں جملہ یہ ہمیں تو لوگ امینہ عدل, اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے اولاد, کیا یہ عدل ہے کہ تیری کنیزیں تیری عورتیں پردے میں بیٹھ گئے ہیں اور اولاد رسول کو ان کے سر درد پہ جائے. یہ انقلاب والے جملے ہیں جو جناب زینب نے یزید سے خطاب کر کے کہہ رہی ہیں, لیکن سارا مجمع سن رہا ہے, جس کے متعلق پہ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ میں نے چاروں طرف کو دیکھا, ایک بھی آنکھ باقی نہیں تھی کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل رہے ہو, اور نہ فقط آنسو نکل رہے تھے بلکہ ایک عجیب سا بحران بڑھ رہا تھا اور مجمع تڑپ تڑپ کے گریا کر رہا تھا, اور حالت یہ تھی کہ یزید گھبرا کے اٹھ کے چلا جاتا ہے, اور جب انقلاب کی صورت دیکھتا ہے تو یزید نے حکم یہ دیا تھا کہ ان سروں کو دار العمارت میں لٹکا دیا جائے, لیکن فوراً اندر جا کے حکم دیتا ہے کہ فوراً سر کو اتار کے اندر دربار میں رکھ دیا جائے. اس لیے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ اس مجمع میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے, کہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں خارجی کے طور سے بتایا گیا تھا, لیکن اب زمین اتنے زندہ ہو چکے ہیں کہ اب یزید کے خلاف آواز اٹھنے والی ہے. لہٰذا اہل بیت شام میں وہ زیادہ زندہ نہیں رہے, زندہ نہیں فقط یہی وجہ ہے کہ مکمل شام میں نیا انقلاب جناب زینب کے خطبوں سے اور امام سجاد کے خطبے سے جو آپ نے اسی شام مسجد بنی امیہ میں مسجد شام میں دیا, کہ جہاں پر یزید اپنی فضیلتیں بیان کروانا چاہ رہا تھا, ایک خطیب کو منبر پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ تم ہماری فضیلتیں بیان کر, تو ظاہر جو خطیب پیسوں کے ذریعے میں پلے ہو انہوں نے فضیلتیں بیان کرنی شروع کی, لیکن جب فضیلتیں کچھ زیادہ ایک مرتبہ انہوں نے سجاد نے کہا مکان کہہ دا, ایک مرتبہ خطیب کیا بدن میں نظر آئی ہوتا ہے خاموش ہوا. امام سجاد نے کہا یزید کہ اجازت ہے انا صدا هذه الاعباد, کیا میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ امام کا جملہ ہے کہ اجازت ہے میں ان لکڑیوں پہ چڑھ کے کچھ بیان کروں. تو یہاں پہ قابل عرض جملہ یہ ہے, درباری شاہی مسجد کا ممبر کتنا نشان ہوگا, جس کی دربار کی حیثیت ہے اس کا ممبر کتنا نشان, لیکن امام کی زبان کا جملہ حال ہی آباد لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں, یعنی درباری ممبر کو امام لکڑیاں کہہ رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رسول نے نبی کی میدان میں اونٹوں کے کجاموں کو جمع کرنے کے بعد نیچے اوپر رکھ کے ممبر بنایا ہے, اونٹوں کو کجامے ہیں ممبر نہیں ہے, اونٹوں کے کجامے ہیں نیچے اوپر رکھ کے اونچا حساب بنا لیا جس کو ممبر کہا گیا. لیکن آج پوری تاریخ جو بھی غدیر کو لکھتا ہے وہ غدیر کے ممبر کا تذکرہ کرتا ہے, جبکہ ممبر نہیں اونٹوں کے کجاموں کا ڈھیر, لیکن سب نے ممبر لکھا. امام نے شاہی اور جناب زینب نے جملہ کہا کہ بیٹا یزید کے دربار میں جاتے رہے ہو, لیکن انہو شقی علی, یہ شخص انتہائی شقی اور انتہائی عناد رکھنے والا ہے. تو آپ دیکھیں شام کربلا سے رونے پہ تماچے تازیانے, شام میں کتنی مصیبتیں, اور یزید کا کردار جناب زینب نے انہو شقی علی, ان سب کے باوجود یزید نے اپنے دربار میں عزاداری
یعنی وہی بیداری ہے کہ جس میں جناب زینب نے اپنا تعارف، یزید کا تعارف، ظلم اور ظلم کے بعد لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کس خواب غفلت میں ہو، اس لیے کہ شام کے لوگ یا تو واقعین جانتے ہی نہ تھے، اس لیے کہ 30 سال سے سن 40 نبی المومنین کی شہادت ہے اور اس کے بعد سے خلافت ادھر آ گئی نبی شام کی طرف، اور نہ فقط یہ 40 سے بلکہ اس ابتدائی اسلام سے جب پہلی خلافت وہاں پہنچی ہے تو مکے سے خالد بن ولید اور یہ یزید کا دادا مسئلہ کا نام نہیں لے رہا ہوں، یزید کا دادا مدینے میں آیا ہے اور آنے کے بعد پہلے خلیفہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہاری خلافت پہ، بشرطے کہ شام کی حکومت ہماری ہوگی، تو پہلی خلافت ہی سے پھر دوسری خلافت تیسری خلافت شام ہی کے ہاتھ میں رہا، 20 سال تک تو اہل بیت کو نہ فقط اجنبی بلکہ دشمن اہل بیت کے طور سے تعارف کرایا جا رہا تھا، کیفیت یہ تھی کہ جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے اور شام والوں کو خبر ملی ہے کہ علی کی مسجد میں شہادت ہو گئی، علی کو 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں قتل کر دیا گیا، تو شامی ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے علی کا مسجد سے کیا تعلق، اندازہ لگائیں کہ علی کے خلاف جو منبروں سے علی کو گالیاں اور برا بھلا کھایا رہا ہے، اس منزل پر علی سے دشمنی شام میں پھیلا دی گئی ہے کہ جب خبر شہادت امیر المومنین شام میں پہنچتی ہے کہ علی کو 19 رمضان کو مسجد میں قتل کیا گیا، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق، علی مسجد میں کیوں گئے تھے، اب یہاں سے اندازہ لگائیں تو جب تو یقیناً گرم پانی ڈالنا، آپ کے انگارے ڈالنا، ان کو سگریزے برسانا، یہ ان لوگوں کے لیے طبیعی مسئلہ ہے، اس لیے کہ جن کے عقیدے میں یہ ہے کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے، جن کو بتایا یہ گیا ہے کہ خارجی نے خروج کیا ہے، لہذا جو میرا کل کا پیغام تھا وہ یہ کہ عزاداری کی بنیاد جناب زینب کو فرش بچھا بچھایا نہیں ملا ہے، بلکہ بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، لہذا آج ہم بھی اگر زینب کے شیعہ ہیں تو لبیک یا زینب کا مطلب یہ ہے کہ ہم عزاداری کو فقط بچھا بچھایا فرش نہ سمجھیں، بلکہ اگر ہمیں جان دینے کی ضرورت ہے تو عزاداری کے لیے جان بھی دیں گے، جلوس اور مجلسوں کے لیے اگر مال کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، لبیک یا زینب کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی جتنے ظلم آپ نے برداشت کیے ہیں اور اس کی بنیاد رکھی ہے، اب ہم بھی آپ کے شیعہ ہیں تو یقیناً اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھیں گے، یہ ہمارا کل کا پیغام تھا، آج کا پیغام اسی مصیبتوں کے سلسلے میں، آپ نے ایک واقعہ اور سنا ہوگا مسائل کی شکل میں، عرض کیا ہے کہ سارے پیغامات مسائل کے واقعات سے نکلتے ہیں، یہ کہ جب کبھی بھی یہ اہل بیت کے لیے کھانا پانی لایا گیا ہے کہیں سے، یا کسی نے کھجور پھینکی ہے، مختلف روایات ہیں، کہیں کھجور پھینکی گئی ہیں، کہیں لائی گئی ہیں، کہیں کھانا پیش کیا گیا ہے، وہاں جناب زینب کی زبان پہ ایک جملہ ہے جو سب نے بار بار سنا ہے، اے کوفہ والوں، اے شام والوں، اے کھجور دینے والوں، پھینکنے والوں، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، یہ پیغام آپ نے مسائل کی شکل میں ہمیشہ سنا، لیکن جو حضرت زینب کے مشن میں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ فقط مسئلے فقہی نہیں ہے، جناب زینب ایک فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہی ہیں کہ شام والوں کوفے والوں صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، اس لیے کہ اگر صدقہ آل محمد پہ حرام ہے تو ظاہر ہے پھینکنے والے پھینکنے بھی آپ نہ کھائیں، آپ بھی تو حرام ہے، آل محمد پہ حرام، آل محمد نہ کھائیں، شور مچانے کی ضرورت کیا ہے، جب بھی صدقہ فوراً کہا جائے کوفے والوں صدقہ آل محمد پہ حرام، اس میں بہت عظیم پیغام ہے، فقط اگر حرام مسئلے فقہی ہوتا تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں سے کہہ سکتے تھے سکینہ یہ صدقہ ہے نہ کھائیے گا، اس لیے کہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، جبکہ سکینہ کو اتنا معلوم ہے 5 سالہ بچی ضرور، لیکن آپ سکینہ سے نہیں کہتی بلکہ پھینکنے والوں سے کہتی ہے کہ صدقہ آل محمد پہ حرام، اس میں پہلی تبلیغ تو یہ کہ اور دوسرا عظیم پیغام یہ ہے کہ حرام خوری ہمارے یہاں مشکلات میں بھی جائز نہیں. جو پیغام عظیم پیغام ہے وہ یہ ہے جو آج کی مجلس کا پیغام ہے حضرت زینب کے مشن اور ہماری ذمہ داری جناب زینب اس عالم میں بھی کہ یہاں بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں خود تین تین دن بھوکی رہ کے اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو کھلاتی ہیں لیکن جب کھانا آنا ہے تو آنے والی کھانا لانے والی سے کھانا لانے والیوں سے کھانا لانے والوں سے سب سے پیغام صدقہ ہم پہ حرام صدقہ ہم پہ حرام صدقہ آل محمد پہ حرام کا پیغام یہ ہے کہ جناب زینب بتانا چاہتی ہیں ہمارے شیعو قیامت تک جہاں بھی ہو تمہیں اب ہم کیسے شیعہ ہیں کہ حالت اختیار میں ہماری زندگیاں حرام پہ گزر رہی ہیں. حرام خوری کے لیے قرآن نے کس قدر تاکید کی ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کبھی بھی حرام نہ کھاؤ اور یہ کہ جو حرام کھاتے ہیں لا قرآن کریم کی متعدد آیات یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں کہ جہاں حرام خوری کے لیے کہ جو بھی حرام کھاتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں. حرام خوری بہت عظیم گناہ ہے قرآن کریم کی آیات اور پھر احادیث رسول میں احادیث معصومین میں جو حرام خوری کے لیے روایات ملتی ہیں جو دنیا اس میں یہ کہ حرام خوری کا اثر یہ ہے کہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. دعائیں کرتے ہیں قبلہ ہم دعا کر رہے ہیں دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے. مولانا ہم مسلسل دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعاؤں میں حدیث یہ ہے کہ جب تک حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے تو خدا دعاؤں کو مستجاب نہیں کر رہا. دوسرا سر جب تک تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی. جب تک لقمہ حرام پیٹ میں ہے تب تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. یاد حدیث رسول یہ ہے کہ حرام خوری کے ساتھ عبادت ایسی ہے کہ جس ریت پر عمارت تعمیر کی جا رہی ہو ادھر اینٹ رکھی جاتی ہے ادھر رک جاتی ہے. عبادت حرام خوری کے ساتھ ایسی ہے جس اور اس کے علاوہ اور اثر حرام خوری کا ایک اثر یہ ہے کہ قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. دل صاف اور نرم نہیں رہتا ہے. لہذا یہ مجلس فقط یہی کے لیے نہیں بلکہ یہ ویڈیو کی شکل انٹرنیٹ پہ بھی جا رہی ہے اور جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچے اور یہ ہمارے مومن ہو یا جو بھی ہو یہ احساس اپنے دل میں کرے کہ کیا وجہ ہے. اہل بیت کے عجیب و غریب مسائل پڑھے جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں نم نہیں ہوتی. پورے فضائل و مسائل پہ ہم فقط سر اٹھائے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم پہ زیادہ مانا گیا ہے اور ہمارے مالدار ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے مسائل ہماری نظروں میں چھوٹے ہو گئے ہیں. نہیں, یہ زیادہ مالداری کی وجہ نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں مال حرام ہے اور مال حرام کہ دل میں چونکہ رقت نہیں ہوتی. جب دل میں رقت نہیں ہوتی ہے تو آنسو نہیں آتے ہیں. مال حرام کی وجہ یہ ہے اور یہ فقط اس طرح کی احادیث میں نہیں بلکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزے مجھے معلوم ہے میری ان باتوں کا اثر تم پہ کچھ ہونے والا نہیں. میری باتوں کا اثر تم پہ کچھ نہیں ہونے کا. مولا اگر اثر نہیں ہونے کا تو تعارف کیوں کرا رہے ہو؟ کہا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ کل روز قیامت ان کی زبانیں بند رہے. لیکن ان پہ اثر اس لیے نہیں ہونے کا، قد ملئت بطونکم من الحرام، امام حسین نے کہا کہ تم پر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہونے کا کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، حرام خوری قساوت قلب جاتی ہے، دل سے رقت ختم کر دیتی ہے، امام نے فرمایا کہ میری بات کا اثر تم پہ اس لیے نہیں ہونے کا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، امام نے نتیجہ دے دیا ہے کہ جب پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوں تو لوگوں پر مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو پھر مولانا کی بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جب پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہوں تو مولا کا کوئی احترام نہیں ہے، مولا پہ تیر چلنے لگتے ہیں، تو اگر کہیں مولانا کی بے حرمتی ہو تو تعجب نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جب حرام خوری کا اثر یہ ہو چکا ہے کہ قساوت قلبی، امام نے قد بولے بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ لہذا عزیزوں آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ جناب زینب ہر خرما پھینکنے والے سے یوں ہی نہیں کہہ رہی ہیں کہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، بلکہ تمہیں پیغام دے رہی ہیں، اپنے شیعوں کو پیغام دے رہی ہیں، قیامت تک کے شیعوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ حرام خوری ہمارے یہاں مشکلات میں بھی جائز نہیں، تو حالت اختیار میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ وہ مجبوری کے عالم میں جہاں بے قدر قوت کہ جہاں انسان مر رہا ہو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ، وہ صورت میں ہے جب مر رہا ہو، ورنہ اگر کنٹرول کیا جا سکتا ہے دو چار دن بھوکا بھی رہا جا سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے تو جائز نہیں ہے حرام خوری۔ یادہ جناب زینب یہ اعلان کہ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے فقط ایک مسئلے سے تھی بیان نہیں، بلکہ اپنے مشن کا بہت بڑا پیغام کہ میرے شیعو اگر تم لبیک یا زینب کہنے والے ہو تو لبیک یا زینب لقلقہ لسانی نہیں ہے کہ فقط ہم زبان سے نعرے لگاتے رہیں لبیک یا زینب لبیک یا زینب، اور ہماری اندر کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں تشبیہ تو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ہاں ان میں اور پھر ہم میں فرق کیا ہے، حرام خوری کے موارد کیا ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، ان کو میں نہیں گناؤں گا کہ کیسے کیسے حرام خوری کی جاتی ہے، لیکن مطلقا یہ آج کی مجلس کا پیغام کہ جناب زینب نے مہا یہ کہہ کے کہ صدقہ حرم حرام فقط آل محمد کے لیے فقہی مسئلہ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اپنے مشن کا اعلان کیا ہے کہ میرے عزیزوں، میرے شیعوں، میرے ماننے والوں، جہاں بھی ہو، زینب کا مشن یہ ہے کہ اپنے اوپر حرام خوری کو حرام کر لو، ہمیں بھوکا رہنا منظور ہے، ہمیں پیاسا رہنا منظور ہے، لیکن حرام کو منہ نہیں لگائیں گے، حرام کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تبھی جا کے نکھر سکتے ہو کہ ہاں زینب کا شیعہ یہ ہے اور یزید کے شیعہ اور ہیں، یزید کے ماننے والے اور ہیں، زینب کا شیعہ وہ ہے جو کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، حرام کو منہ نہیں لگاتا ہے۔ یاد رکھو کل کی مجلس کا پیغام جو ہم نے دے دیا ہے، جو باقی رہ گیا آج کی مجلس کا پیغام بھی کہ حرام سے اجتناب، جناب زینب کا اعلان، جناب زینب کا مشن، فقط لبیک یا زینب ایک نعرہ نہیں ہے، یہ دل کی آواز ہے، اور آج چونکہ ہمارے آٹھ کے امام حضرت بس یہی پیغام کافی ہے کہ زینب کا کربلا سے شام تک ہر حادثہ، ہر واقعہ ایک مشن، اور مشن کا ایک عظیم پیغام جس کو جناب امام رضا نے بھی عجیب و غریب انداز سے جو بنیاد جناب زینب نے رکھی عزاداری کی اور جس کے ذریعے سے شیعہ پھیلی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فقط جناب زینب بنیاد رکھ کے چلی گئی ہیں، بلکہ اس لبیک یا زینب کے پرچم کو امام سجاد نے اپنی زندگی بھر اٹھائے رکھا اور اپنی عمر کے ہر لمحے ہر قدم ہوتے رہے، یعنی وہی رضاکاری جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی۔ امام سجاد کے بعد امام باقر نے اسی پرچم کو اٹھائے رکھا، اس کے بعد چھٹے امام نے، ساتویں امام نے، آٹھویں امام نے، اور آج بھی یہ لبیک یا زینب کا پرچم ہمارے زمانے کے امام کے ہاتھ میں ہے۔ آزاداری نے ہمارے زمانے کا امام بھی ہمارے ساتھ، بلکہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم یہ کہیں کہ مولا آپ کے جد کی آزاداری میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری شرکت کو قبول کیجئے، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے، ہم آپ کی آزاداری میں، اس لیے کہ امام نے زیارت ناحیہ میں یہ کہا ہے کہ میرے امام زمانہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، ہم بھی اپنے مولا سے کہتے ہیں مولا ہم بھی آپ کے جد کی آزاداری میں آپ اپنے آپ میں بھی اپنا شریک مان لیجئے، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کر لیجئے، اس لیے کہ یقین ہے یہ ہماری آزاداری اگر زمانے کے امام سے متصل ہو گئی تو یہ آزاداری ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لہذا پرچم ہر امام نے اٹھایا ہے اور اسی کی صورتحال ہمارے آٹھویں امام کی صورتحال ہے۔ امام نے آزاداری کے پرچم کو اس طرح سے بلند رکھا، اس طرح سے اٹھائے رکھا کہ دیبل خزائی کا بیان ہے کہ جب بھی پہلی محرم نمودار ہوتی تھی تو میں جب کبھی بھی آٹھویں امام کی خدمت میں پہنچا ہوں تو دیکھا کہ امام نے اپنے گھر، اپنے دروازے جہاں تک بھی امکان ہے کالے پرچم نصب ہے، اور امام دروازے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، جب بھی کوئی گزرتا تھا سوال کیا کرتے تھے، بھائی تجھے معلوم ہے آج کون سی تاریخ ہے؟ ظاہر ہے عربی مہینے ہیں، عرب سامان جانتا ہے، والا محرم کی پہلی تاریخ آ چکی ہے، محرم کا مہینہ نمودار ہو چکا ہے، کہا کہ تجھے نہیں معلوم یہ ہماری مصیبتوں کا مہینہ ہے، ہماری مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ امام نے آزاداری کا یوں رخ رکھا ہے کہ جس کے لیے ہم نے پہلی مجلس ابن شبیب، اپنے صحابی فرزند شبیب سے امام رضا متوجہ ہوتے ہیں اور متوجہ ہونے کے بعد کہتے ہیں ابن شبیب ان کنتا باقیا سب کے علا جدی الحسین فانہ صبحا کما یصبح القبر، اے ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو دل چاہے تو میرے جد حسین پر رو لیا کرنا، اس لیے کہ میرے جد حسین کو اس طرح اجرکم اللہ، میں نے پہلی مجلس میں شباہت بیان کی تھی، جانور کیسے ذبح ہوتا ہے، حسین کیسے ذبح ہوئے، آج مجھے شباہت بیان نہیں کرنی، لیکن وجہ یہ اتنا ضرور بیان کرنا ہے کہ جو شباہتیں ہم بیان کرتے ہیں وہ جانور کی شباہت میں اور حسین کی شہادت میں ملتی نہیں ہے، اس لیے نہیں ملتی ہے کہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پانی پلا لیا جاتا ہے، حسین کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو چھری کو تیز کر لیا جاتا ہے، حسین کو ذبح کیا تو خنجر کو خود کر لیا گیا، شباہت نہیں ہے، شباہت نہیں ہے، شباہت نہیں۔ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی نسل سے دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، دوسرے جانوروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی جانور کا اتنا خیال کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، یہ اکرام حسین شباہت نہیں ہے، تو پھر امام نے کیوں فرمایا ہے کما یصبح القبش، ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے جانور ذبح کر دیا جاتا ہے، اے مولا آپ نے کون سی شباہت کو تذکرہ کیا، جو ہماری نظروں میں شباہتیں تھیں وہ تو شباہت نہیں پائی جا رہی ہیں۔ امام کا جواب یہ ہے کہ شباہت یہ ہے، شباہت یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا اجرکم اللہ جزا کم ربکم خیر جزا,
آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم ہے. ذرا سوچ کے امام رضا نے اس اسادات کی بنیاد اس حد تک رکھی ہے کہ جب امام رضا کا آخری وقت آیا ہے, امام رضا کا آخری وقت آیا ہے, اپنے صحابی جناب ابا سلط حیرانی سے کہتے ہیں, ابا سلط حیرانی مجھے دربار میں بلایا گیا ہے, دیکھو میں دربار میں جا رہا ہوں, اگر وہاں سے اس طرح آؤں کہ میرے سر پہ میری ابا پڑی ہو تو سمجھ لینا تمہارے مولا کو زہر دے دیا گیا ہے, مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا, مجھے کمرے میں جانے دینا. ایک مرتبہ ابا سلط حیرانی کا بیان ہے کہ امام گئے اور جب وہاں سے واپس آئے تو میں تڑپ گیا, اس لیے میں نے دیکھا کہ مولا نے اپنی ابا کو سر پہ رکھ رکھا ہے اور کبھی زمین پہ گرتے ہیں, کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں, چند قدم چلے پھر گرے پھر کھڑے ہو گئے, میں تڑپ گیا. امام حجرے میں پہنچے, میں پیچھے پیچھے, اب حجرے میں جانے کے بعد ایک مرتبہ امام نے مجھ سے کہا,
امام نے مجھے اشارہ کیا تم دروازہ بند کر کے باہر نکل جاؤ. ایک نور آتا ہے جو امام کے سینے سے لگ گیا اور اس کے بعد آٹھویں امام نے ساری وصیت امام محمد تقی کو کی, امام کی روح پرواز ہو جاتی ہے. امام محمد تقی مجھے بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں فلاں فلاں جگہ سے کپڑا کفن کے لیے اور اس کے بعد پانی غسل کے لیے اور برتن لے کے آؤ, میں جلدی جلدی لے کے آتا ہوں. امام غسل دیتے ہیں, روتے جاتے ہیں, شاید وجہ یہ رہی ہو, اے میرے بابا آپ نے شہادت کے لیے حسین کی تاسی تو کی لیکن حسین کو غسلوں کا بن نہ ملا, آپ کو غسلوں کا بن دیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, امام کی شہادت ہو گئی, امام کا تھوڑی دیر میں تابوت بھی آنے والا ہے, ادھر امام کا جنازہ تیار ہوا, ادھر ایک نوان نام کا گاؤں ہے جو وہی مشہد کا محلہ ہو چکا ہے, اس وقت